السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 3, تلک الرسل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد. یہ رسول جو ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے, ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا, کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا کیے, اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں, اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے, مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. الحمدللہ, جیسے کہ ابھی ہم سورہ بقرہ ہی میں ہیں, اور سورہ بقرہ جس دن شروعات ہم نے کی تھی, ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے, یعنی قرآن کا کوہان جو بلندی ہوتی ہے. اور بعض مفسرین اسے قرآن کا شارٹ ورژن بھی کہتے ہیں سورہ بقرہ کو. کیوں؟ کیونکہ جو احکامات آگے قرآن میں آئے ہیں وہ تقریباً سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں, الحمدللہ, کیونکہ سب سے طویل سورت بھی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں, احکامات ہیں, جو مختصراً بیان کر دیے گئے ہیں, جو آگے قرآن کا پورا خلاصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن کے بارے میں اس وقت کے کچھ لوگوں نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ ما عجب هذا الکلام, کہ سبحان اللہ, یعنی کیا انداز ہے اس کلام کا, کیا خوبصورتی ہے اس میں. اور اس کلام کا جواب وہ لوگ نہیں دے سکے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ولید بہت مشہور شخص تھا, اسلام کی دشمنی میں پیش پیش رہا, لیکن وہ خود اس کلام سے متاثر ہو گیا تھا. کہا جاتا تھا کہ ولید کے بارے میں یہ بات آتی ہے, احادیث سے پتہ چلتا ہے, سیرت سے پتہ چلتا ہے, کہ بہت ہی پائے کا شاعر تھا. لوگ اس سے بہت مرعوب رہا کرتے تھے, اس کی بہت شان و شوکت تھی, اور اتنا زیادہ اس کو کلام پر دسترس حاصل تھی کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. تو عربوں نے سوچا کہ کیوں نہ ولید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے, تاکہ ولید کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم پڑ جائیں, یا جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں اس کی کچھ کمی, اس میں کچھ کمی ہو جائے. اب یہ بہت ہی گردن اکڑاتے ہوئے اللہ کے رسول کی طرف گیا, اور دوسرے لوگ کفار مکہ وہیں آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے, اور ان کو امید تھی کہ ولید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ڈیفیٹ کر دے گا کلام میں. ولید وہاں پہنچا تو کہنے لگا, بعض روایت میں پتہ چلتا ہے بھتیجے اس نے کہا, بعض روایت میں جو بھی, بہرحال کہا ہو, اس نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے. عربی میں کہنے لگا, تمہیں مال و دولت چاہیے, ہم مال و دولت سے تمہارا سب کچھ بھر دیتے ہیں, اگر سرداری چاہتے ہو تو بتاؤ, ہم تمہیں سرداری بھی دے دیتے ہیں, جس عورت کی طرف تم اشارہ کر دو ہم اس کو بھی تمہارے لیے تیار کر دیں گے. بہرحال اس نے بہت سارے آفر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنی بات کر چکے؟ اس نے کہا ہاں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف سورہ فصلت کی پہلی آیت پڑھنی شروع کر دی. فصلت, حامیم سجدہ اس کا دوسرا نام ہے. کہا جاتا ہے کہ ولید سن رہا تھا, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹھ کر سن رہا تھا اور پیچھے ہاتھ ٹیکے ہوئے تھے, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کھڑے رہ کر سن رہا تھا. بہرحال جو بھی ہو, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے جا رہے تھے اور آگے آگے پہنچنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ ولید زور زور سے رونے لگا اور اس کے رونے کی آواز پیچھے جو سارے کفار مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سن رہے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے جہاں عذاب کا ذکر تھا، اس نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ واللہ بس کیجیے، یعنی عذاب کے لیے، اپنے قوم کے لیے عذاب کے لیے دعا نہ کریے یا بد دعا نہ کریے۔ جب وہ وہاں سے واپس پلٹا تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اس کلام میں مٹھاس ہے، اور اس کا کلام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ کلام چھا کر رہے گا، یعنی اس نے گارنٹی سے یہ بات کہی تھی کہ اس کلام میں مٹھاس ہے، یہ کلام چھا کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کٹر دشمن اسلام، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو ایسی کیا خوبصورتی تھی کلام میں، اس کلام میں، قرآن میں، اور وہ کون سی خوبصورتی ہے جو آج ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آج ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ اصل بات ہے کہ اس کو اس گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ اس کے الفاظ میں، اس کی جو صوتی ہم آہنگی ہے قرآن کی، کہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، ایک صورت کے بعد دوسری صورت، اور پھر یہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ جیسے کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے، وہ ٹاپک کے حساب سے آگے لیسنز ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں کہ فلاں صفحے پر فلاں ٹاپک یا فلاں لیسن رہے گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی ٹاپک بہت دفعہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے، ابھی بات کچھ اور چل رہی ہوتی ہے، اچانک کوئی دوسرا ذکر آ جاتا ہے۔ تو یہی تو وہ کلام کی خوبصورتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کتاب لکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب لکھی ہوئی نہیں نازل ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ کلام نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنا کلام فرمایا، حالانکہ اس کو کتاب بھی کہا گیا کیونکہ یہ آلریڈی لکھی ہوئی ہے وہاں پر لوح محفوظ میں، یہ لکھی ہوئی ہے کتاب، لیکن جب نازل ہوا تو یہ زبانی نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، آپ اس کو زبانی سناتے رہے۔ تو آپ یہاں پر سوچیں، آپ کے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو سنا رہے ہیں، اور پھر کسی چیز میں کوئی ایسے لگتا ہے کہ کوئی کمی بیشی نہیں ہے، ہر چیز برابر تواتر کے ساتھ ہے۔ تو یہ سب لوگ جو قرآن کی وجہ سے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، بعد میں قرآن پر بہت ریسرچ ہوئی، قرآن کی لوگوں نے اتنی خدمتیں کی، اتنا سب کچھ کیا، اب اگر میں آپ سے کچھ بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں کتنے لفظ کتنی دفعہ کہوں گی، مجھے خود بھی نہیں یاد ہوں گے، کیونکہ یہی کلام میں ایک، ہم انسان کے کلام میں نقص پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، ہم یاد نہیں رکھ سکتے۔ اگر 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کی تقریر میں کون سے لفظ میں نے کتنی دفعہ استعمال کیا، مجھے خود یاد نہیں ہوگا۔ لیکن اب قرآن کا اعجاز دیکھیں، قرآن کیسا عاجز کر دینے والا کلام ہے، سبحان اللہ، کے ہر طرح سے معجزہ ہے، ہر طرح سے، اپنے احکام میں، اپنی خوبصورتی میں، یعنی آیت کی خوبصورتی کے لحاظ سے۔ اگر اس کو آپ، اس کی آیتوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون سا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے، کتنے اس میں نقطے ہیں، کتنے اس کی، لوگوں نے اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئیں قرآن پر، اور ابھی تک یہ کام چل رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں لوگوں نے اس پر اتنا کام کیا کہ قرآن میں دنیا کا لفظ 115 مرتبہ آیا ہے، اور یقین جانیے کہ دنیا کا اپوزٹ کیا ہے، دنیا کا اپوزٹ آخرت۔ تو دنیا کا لفظ 115 دفعہ آیا ہے، آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ ہی آیا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے الملائکہ 88 ٹائم آیا ہے، تو انسان بھی اتنی ہی مرتبہ آیا ہے۔ موت کا ذکر 145 ٹائم آیا ہے، تو زندگی کا بھی لفظ اتنی ہی دفعہ آیا ہے، 145 دفعہ۔ کفر 17 ٹائم آیا ہے، تو ایمان بھی 17 ٹائم آیا ہے۔ ابلیس کا لفظ 11 دفعہ آیا ہے قرآن میں، تو شیطان سے پناہ مانگنے کا لفظ بھی 11 دفعہ آیا ہے۔ اسی طرح سے شہر، مہینے کو کہتے ہیں، وہ 12 ٹائم آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مہینے بھی کتنے ہوتے ہیں، آپ بتائیے، ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں نا، تو 12 دفعہ ہی شہر کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے نمازیں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں دن بھر میں، 5 دفعہ۔ تو صلوات کا لفظ، صلاتن نہیں کہا جا رہا، صلوات کا لفظ بھی 5 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح سے قالو ہے اور قل ہے، قالو انہوں نے کہا اور قل آپ کہیے، تو وہ کہتے تھے اور جواب میں اللہ کے رسول سے کہا جاتا تھا کہ آپ کہیے. تو قالو 332 ٹائم ہے, تو قل بھی 332 ٹائم ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ جو حدیث میں ہم نے ترمذی کی حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے, یعنی قرآن کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے, پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا, اور مفسرین اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. ہر دور میں اس کی تفاسیر کی جاتی رہے گی, اس کے معجزات منظر عام پر آتے رہیں گے, اس کا شوق کبھی ختم نہیں ہوگا, اس کی تلاوت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا. تو یہ واقعی میں کلام, یعنی قرآن کی یہ خاصیت ہے, خوبی ہے. ہم خود آپ دیکھیں یہاں پر کہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں, تقریباً 3-4 سال سے رمضان آنے سے پہلے اور رمضان کے دوران ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ہم اس طرح سے بیٹھتے ہیں, پڑھنے پڑھانے کے لیے, قرآن کو سیکھنے کے لیے, قرآن کے احکامات کو جاننے کے لیے, یا قرآن کے معجزے کو, یعنی کس طرح سے وہ معجزہ ہے اس کو اور مزید جاننے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی دل نہیں چاہتا, اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے دل میں ایسا خیال بھی آئے, لیکن کبھی دل یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھا پچھلے سال بھی تو پڑھا تھا, اب کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. حالانکہ ہم سال میں بھی الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں ہم کسی نہ کسی کلاس سے جڑے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں قرآن پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے ہم جڑے ہوئے ہیں, اور 3-3 جگہ تفاسیر چلتی ہے, کوئی سیکھ رہا ہے, کوئی سکھا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ جب آپ تفسیر کرنے کے لیے سامنے بیٹھتے ہیں, تفسیر تو آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جو علماء کرام کی تفسیر ہے وہ تفسیر کو سمجھانے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں, جو علماء کرام کی باتیں ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت ہی بیٹھے بیٹھے کیسی کیسی ذہن میں سمجھانے کے لیے ہمارے ذہن میں مثالیں ڈالتا رہتا ہے. تو جتنا آپ قرآن سے جڑیں گے, جتنا آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے, قرآن اپنے آپ کو کھولتا چلا جائے گا آپ کے سامنے. قرآن آپ کے سامنے ایک بالکل کھلی کتاب کی مانند آ جائے گا, آپ کا ذہن بھی کھلتا جائے گا, آپ کا دل بھی کھلتا جائے گا. اور اصل چیز وہی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا رہے, یعنی اس کتاب کبھی آپ دیکھنے کے سب سے بڑھ کر نقصان, اگر آج انسان سوچے کہ اچھا میرا سب سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہ قرآن کا ساتھ ہم سے چھوٹ جائے. یعنی سب سے بہتر چیز دنیا میں اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ ہے قرآن سے ہمارا تعلق, اور سب سے ورسٹ چیز اگر کچھ ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ, تو وہ ہے قرآن سے تعلق کا ٹوٹ جانا. تو اللہ نہ کرے کہ کنیکشن کبھی ہم سے ٹوٹے, اسی لیے ہم جڑے ہیں یہاں پر, اسی لیے ہم بار بار قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں, کبھی تلاوت کے ذریعے سے, کبھی الحمدللہ اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے سے. اور یہ خود قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول ہے کہ قرآن کو قرآن ہی کے بعض حصوں سے سمجھا جائے, جیسے ہم نے پہلے دن ڈسکس کیا, پھر قرآن کو احادیث رسول سے سمجھا جائے, پھر صحابہ کرام کے ذریعے سے سمجھا جائے, تابعین تبع تابعین کے ذریعے سے, پھر جو ہمارے علماء سلف اور خلف جو گزرے ہیں پرانی محدثین, ان سے سمجھا جائے. تو الحمدللہ اسی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے, کہ قرآن کا ہر لفظ ہمارے دلوں میں اتر جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جو اسرار و رموز ہے قرآن کے, اس کے جو اعجاز ہے قرآن کے الفاظ کے, جو معجزاتی پہلو ہیں, ایسا ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے یہ قرآن کہ اس کے بغیر ہمیں کہیں چین نہ آئے. اور پھر ایسا ہو ہمارے ساتھ اللہ کرے کہ یعنی بس ہمارا دل قرآن ہی میں اٹکا رہے, کہ تلاوت سننی ہو تو قرآن کی, کچھ بات کرنی ہو تو قرآن کی, یا قرآن سے ریلیٹڈ جتنے موضوع ہیں, جتنے ٹاپکس ہیں. لوگوں نے بہت ساری اس پر کتابیں لکھی ہیں, انشاءاللہ جب ہماری آخری کلاس رہے گی تو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ کتابوں کے نام رکھوں گی جس میں قرآن کے معجزاتی پہلو پر بات کی گئی ہے. تو قرآن واقعی میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور آج تک اس کو کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا, یہی اس کے معجزہ ہونے کے لیے دلیل کافی ہے. تو آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے, بعض سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا, بعض کے درجات بلند کیے, اور بعض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور طریقے سے کوئی معجزہ دیا. جیسے ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کے موقع پر کلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی, نماز پڑھائی ان کو. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے روح القدس سے کی, اور روح القدس سے مراد یہاں پر جبریل امین ہیں. اسی لیے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کو کسی پر فوقیت نہ دے, یعنی تم جو ہے مجھے یونس بن متا سے بہتر نہ جانو. تو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, یعنی تفریق بین الرسول جائز نہیں, تفضیل بین الرسول جائز ہے. یہ بات اگر ہم یاد رکھ لیں تو پھر ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ اچھا فلاں سب سے سپیریئر اور فلاں ان سے کم. نعوذ باللہ, نہیں, تمام ہی رسول ایک جیسے تھے. ہاں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر اس طرح سے فضیلت دی کہ کسی سے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوا, کسی کو اپنے فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے تفضیل, فضیلت, لیکن تفریق ہم نہیں کر سکتے. ہم پڑھتے نا کہ لا نفرق بین احد من رسل, کہ ہم کسی رسولوں کے درمیان کوئی تفریق, کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انفاق کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اور تقریباً سورہ بقرہ کا آخری حصہ تقریباً انفاق ہی پر مشتمل ہے. یہ قرآن میں انفاق کا لفظ اتنی دفعہ کیوں استعمال ہوا ہے اور انفاق کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انفاق ہی کا لفظ کیوں چوز کیا؟ تھوڑا سا اس لفظ پر شروع میں ہی غور کر لیتے ہیں, تھوڑا سا, زیادہ تو نہیں, تاکہ ہم آگے اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ہم نے جب سورہ بقرہ شروع کی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین کا بھی ذکر تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, اور یہ جو منافقت کی بیماری تھی یہ مدینہ آنے کے بعد پیدا ہوئی, یعنی ان لوگوں میں جن لوگوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی, اور جو لوگ قربانیاں دینے والے تھے ان کے اندر الحمدللہ منافقت پیدا نہیں ہوئی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے تو اسلام لائے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا, اور یہ لوگ زندیق نہیں تھے. لیکن زندیق اور منافق دونوں میں فرق ہے. زندیق اس کو کہا جاتا ہے جو قبول تو کرے اسلام, زبان سے تو اسلام کا کلمہ پڑھے لیکن اپنے پرانے دین کی ترویج اور اشاعت میں لگا رہے, یعنی اس کے مقاصد میں یہ بات شامل رہے کہ وہ اپنے ہی پرانے دین کی اشاعت کرتا رہتا ہے, اسی کے رسم و رواج کو پروموٹ کرتا رہتا ہے اپنے پرانے دین کے. اور منافق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرانے دین کو پروموٹ تو نہیں کرتا ہے لیکن دل سے اسلام بھی قبول نہیں کرتا. تو عربی زبان میں نفاق یا نفقہ جو ہے, نون فا قاف, یہ جو لفظ نکلا ہے اس کو دراصل یہ سرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹنل جس کو ہم کہتے ہیں. اور صحرا کا ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا جس کو گوہ کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حدیث میں ایک لفظ آتا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی قدم با قدم پرانی قوموں کی پیروی کرو گے, یہاں تک کہ وہ کسی گوہ کے بل میں جا چھپے تو تم بھی وہیں جاؤ گے. تو یہ جو گوہ کا لفظ ہے, یہ اس کے بارے میں بھی ایک بہت پھر ڈیٹیل واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ اس کا گوشت کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا, مطلب آپ نے نہیں کھایا تھا, استعمال نہیں کیا تھا. تو بہرحال یہ ایک جانور ہوتا ہے گوہ, جو اپنا گھر جب بناتا ہے ہمیشہ صحرا میں, ریت کے اندر یا پہاڑوں کے اندر, بہرحال تو جب بھی اپنا گھر بناتا ہے تو ہمیشہ گھر بناتے وقت یہ ہمیشہ خیال رکھتا ہے کہ دو طرف سے دروازے ہوتے ہیں اس کے گھر کے. کیوں؟ کیونکہ یہ دو طرف سے دروازے اس لیے بناتا ہے کہ اگر اس کو لگے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو اگر ایک راستے سے دشمن حملہ آور ہو تو یہ دوسرے راستے سے بھاگ سکے. تو پہلے ہی جب گھر بناتے وقت ہی یہ اپنے گھر کے دو دروازے رکھتا ہے, جس طرح سے ٹنل ہوتی ہے, سرنگ ہوتی ہے, اور سرنگ میں کیا ہوتا ہے, دو دروازے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہی لفظ انفاق کے لیے استعمال کیا گیا. آپ اس کی تھوڑی سی باریکیوں پر غور کریے کہ اس میں کیا باریکی ہے, کہ یہ جانور پہلے کا پہلے ہی دو راستے بناتا ہے, ہے نا, یعنی اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجھ پر حملہ ہو تو اس لیے میں پہلے ہی اس کی تیاری کر سکوں, میں پہلے سے وہ راستہ تیار کر سکوں تاکہ میں دشمن سے حفاظت کر سکوں اپنی. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص بھی انفاق کرے گا اس کو معلوم ہے کہ یہ انفاق ہی مجھے میری حفاظت فرمائے گا دشمن سے, مطلب آگ سے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے, آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ, آتا ہے نا حدیث میں, کیا آتا ہے, اتقوا النار, آگ سے بچو, چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی سہی, ہے نا, یہ کھجور کا آدھا پیس دے کر ہی سہی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ آگ سے بچاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جانور کبھی اس کا انٹینشن کیا ہوتا ہے اپنے گھر میں دو دروازے رکھنے کا یا سرنگ بنانے کا, دو طرف سے راستہ رکھنے کا, کہ وہ دشمن سے بچنا چاہتا ہے. تو ہم بھی اگر آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم الحمدللہ پھر ہم صدقہ دیں گے, انفاق ہم کریں گے, ٹھیک ہے. اور منافق کو بھی نفاق, یا منافق کو منافق کیوں کہا گیا, یا نفاق کیوں ہوتا ہے اس کے دل میں, کہ دراصل ایمان اس کے دل میں ٹھہرتا نہیں ہے. ایک طرف سے وہ ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے, زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے, اور دوسرے راستے سے, کیونکہ وہ سرنگ ہے تو وہاں سے وہ فوراً ڈرین بھی ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے اس کا ایمان, وہاں سے وہاں ٹھہرے نہیں رہتا ایمان. تو یہ انفاق کا لفظ قرآن میں خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے کہ مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو جمع پونجی ہے وہ پہلے سے دو راستے بناتا ہے، یعنی وہ جمع کرتا رہتا ہے اوپر سے اپنا مال، لیکن وہ مال کیا وہاں ٹھہرے رہتا ہے، کیا ہوتا ہے مال پھر، وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں سے نکلتا ہے مال، بتائیے؟ مومن کے پاس مال بچا رہے گا، جمع رہے گا، یا کیا ہوگا؟ میرا آپ سے سوال ہے. نہیں، میں مومن کی بات کر رہی ہوں، میں کسی زبانی کلامی مسلمان کی بات نہیں کر رہی ہوں. جی ہاں، جمع نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا، اپنے آخرت کے لیے وہ نیچے سے نکلتا رہے گا، یعنی ایک دروازے سے مومن مال جمع کرتا ہے اور نیچے سے نکالتا رہتا ہے، یعنی وہ جمع کر کر کے نہیں رکھتا. اور ہم سب یقین جانے کہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا اسلام میں کہ مال جمع کر کے رکھا جائے، بینک بیلنس خوب بڑھائے جائیں، بلکہ مال کو جمع کرنا یہ معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اور جس مال کی زکات نہ ادا کی جائے اور جو مال جمع کر کر کے رکھا جائے اس کو کنز کہا گیا ہے، جو قیامت کے دن ایک خطرناک سانپ کی صورت میں انسان کے سر پر سوار ہوگا، مسلط ہوگا، جس کی دو خطرناک آنکھیں ہوں گی. تو بہرحال مومن جو ہوتا ہے وہ اپنا مال جمع کر کے نہیں رکھتا، کبھی بھی اس کو اپنی مستقبل کے لیے سیونگ کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، جو بھی مال اس کے پاس آتا ہے، ادھر ایک طرف سے مال آیا، دوسری طرف سے اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، وہ اتنا انفاق کرتا رہتا ہے، اتنا انفاق کرتا رہتا ہے کہ سرنگ کی طرح کے ایک طرف سے داخل ہوئے اور دوسری طرف سے نکل گئے، کوئی چیز اس میں ڈالو تو رہتی ہی نہیں ہے. اور اس سے پھر اس کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، فائدہ اس کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ بچے گا کس سے، یعنی جیسے گوہ جو جانور ہے وہ دشمن سے بچنے کے لیے سرنگ بناتا ہے اور دو دروازے رکھتا ہے، تو اسی طرح سے مومن کو یہ سرنگ بنانے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، انفاق کر کے کس چیز سے بچ رہا ہے وہ، جی وہ جہنم سے بچ رہا ہے، آگ سے بچ رہا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں وہی لفظ استعمال ہوا جو عرب کے لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، ان کو معلوم تھا. آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی مال جمع کر کے رکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مال جمع کر کے رکھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، کہ یہ لوگ بینک بیلنس کر رہے تھے، یعنی جمع کرتے جا رہے تھے، اپنا بینک اکاؤنٹ بڑھاتے جا رہے تھے، یا ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ اچھا پتہ نہیں مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بچوں کا کیا معاملہ ہوگا، پڑھائی کے لیے پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم جمع کر کر کے رکھے. تو آپ دیکھیں کہ مومن یہ سوچ لے کر آ ہی نہیں سکتا. مومن شروع سے، میں مومن کی بات کر رہی ہوں، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہی ہوں، اور یہ مومن اور مسلمان کا فرق بھی آپ کو آنا چاہیے. اب الحمدللہ ماشاءاللہ اتنے سال سے ہم سب لوگ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے، سیکھ رہے، سکھا رہے ہیں، تو مومن اور مسلمان کا جو فرق ہے وہ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. آپ دیکھیں بس واؤ اور چھوٹی یا کا فرق ہے، کو اور کی، لیکن اس سے بہت معنی بدل گئے، بہت بڑا اس میں فرق ہے. اللہ کو ماننا الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بہت لوگ مانتے ہیں، بعض اوقات تو دہریے بھی مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، پھر جو مشرک ہیں یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کافر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ کی ماننا یہ بہت بڑی بات ہے. تو مومن اللہ کی مانتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مومن کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ میں پیسے گن گن کر جمع کر کر کے رکھوں اور میں مستقبل کی فکر کروں، بس نہیں، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں وہ یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ انسان سب کچھ دے دلا کر بالکل ہی خالی ہاتھ ہو جائے اور پھر دوسروں سے مانگتا پھرے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں بات کو کہنے کا مقصد کیا ہے. تو انفاق کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا صدقہ اور خیرات کے لیے، لہٰذا ہم اس لفظ کی خوبصورتی کو، اس کی جامعیت کو پہچانیں کہ اگر ہم انفاق کرتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کر کے دراصل ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اس ایک لفظ پر بھی اگر جتنا غور کرے، ابھی ہم اگر یقین جانیے کہ اگر اس لفظ پر ہم غور کرنے بیٹھے ابھی اور اس کے لیے بات کرے تو ابھی گھنٹوں ہمارے گزر جائیں. عربی زبان کی ڈکشنری میں ایک ایک یہ لفظ پر چار چار صفحوں پر بحث مشتمل ہے، یعنی اس لفظ پر اتنا غور کیا گیا، اتنا غور کیا گیا اور اس کے کئی معنی نکالے گئے، اور یہ ایک لفظ یقین جانیے تقریباً 50 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، 50 معنوں میں عربی زبان کی ڈکشنری میں 50 مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ عربی زبان کی جامعیت، یہ خوبصورتی ہے، اس لیے تو یہ عاجز کر دینے والا کلام تھا، سبحان اللہ. اس لیے جو ولید نے کہا تھا نا کہ یہ کلام چھا کر رہے گا، اس میں مٹھاس ہے اس کلام میں، اور یہ اپنی حقانیت ثابت کر کے رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں کچھ ہی عرصے کے بعد عرب سے شرک کا نام ختم ہو گیا اور اسلام ہی غالب آتا چلا گیا. اب یہاں پر ہمیں کیا غور کرتے ہوئے پڑھنا ہے. یہاں سے ابھی فی الحال ہم کو اپنی نیت کیا کرنی ہے کہ ہم یہاں پر مومن بننے کے لیے بیٹھے ہیں, اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دے. تو مومن مال جمع کر کر کے نہیں رکھتا. اگر صحابہ کرام مال جمع کر کر کے رکھتے تو یقین جانیے کہ آج اسلام ہم تک اس طرح سے نہیں پہنچتا جیسے کہ پہنچا ہے. انہوں نے بہت قربانیاں دی, اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنے وقت کی, اپنی صلاحیتوں کی, سب کچھ قربان کر دیا تھا. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں انفاق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی, اور نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پر ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرو, جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور رزقناکم کے معنی بہت وسیع ہیں کہ رزق صرف مال ہی نہیں ہے, بلکہ رزق انسان کی اپنی جو بھی اس کی صلاحیتیں ہیں, اس کا وقت ہے, اس کی اولاد ہے, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ سب رزق میں آ جائے گا, صرف مال و دولت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن سے ڈرا رہا ہے کہ جس دن کوئی دلی دوستی, کوئی قریبی دوست, نہ کسی کی کوئی سفارش, کوئی کام نہیں آئے گی. یعنی اس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ یہ چیز دے کر بدلے میں فلاں چیز لے لی جائے, نہیں. اس دن یہ سب خرید و فروخت بند ہو جائے گی, صرف اس وقت جو دنیا میں کیے گئے نیک اعمال ہی کام آئیں گے. اس وقت جو کرنسی ہمارے کام آئے گی وہ نیک اعمال کی کرنسی ہوگی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی دوسرے ملک میں کسی ملک کی کرنسی نہیں چلتی ہے, آپ کو وہاں جا کر پہلے اپنی کرنسی دے کر جمع کروا کے اس ملک کی کرنسی لینا پڑتا ہے, ایکسچینج کرنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر وہاں پر آپ کے وہ پیسے کام آئیں گے. تو اسی طرح سے آخرت میں بھی صرف وہ کرنسی کام آئے گی جو نیک عمل کی صورت میں ہم نے پہلے بھیج دی تھی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں, وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. جو کچھ بندوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے, اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی, الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے, اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے, بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے. سبحان اللہ. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے, اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے, ہم سبھی جانتے ہیں. ہر نماز فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے اہم آیت کون سی ہے بتاؤ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی, تو آپ نے ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ تمہیں اللہ کی آیت کا علم مبارک ہو. یعنی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ لگتی ہے, یعنی سونا تو دور کی بات ہے, اونگ بھی نہیں آتی ہے. اسی طرح سے آیت الکرسی کے بارے میں ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی چیز پر مامور کیا حفاظت کے لیے, تو مسلسل دو دن تک ایسا ہوا کہ غلہ چوری ہونے لگا, یا پھر جب ہونے لگا تو آپ نے ابو ہریرہ نے اس کو ایک شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ اس طرح سے باتوں میں حاوی ہو گیا اور اپنے آپ کو چھڑا لیا کہ اب آئندہ نہیں کروں گا. جب تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا تو اس نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں, تم اگر وہ کرتے رہو گے تو تمہارا مال چوری نہیں ہوگا, اس سے بچ جاؤ گے چوری ہونے سے. اور اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھتے رہو. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو بہرحال جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ واقعے کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہے تو وہ شخص جھوٹا لیکن بات اس نے سچی کہی. اور تب اللہ کے رسول نے بتایا کہ دراصل وہ شیطان تھا جو تمہیں مسلسل پریشان کر رہا تھا. وہ اتنا جھوٹا ہونے کے باوجود بھی بات اس کو سچی ہے یاد تھی کہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے, لہٰذا ہم اس کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اب اس میں خاص بات جو بتائی گئی کہ اللہ حی القیوم ہے, یعنی وہ حی بھی ہے, زندہ رہنے والا بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے. یعنی خود تو قائم ہے, دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. پھر اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ لگتی ہے. یہ جو کائنات, جو تمام کائنات اتنے سالوں سے چل رہی ہے, اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں. کسی نے بہت اچھے سے سمجھایا تھا کہ اگر ہم کو رات میں ایک پیالہ دے دیا جائے ہمارے ہاتھ میں پانی کا, اور وہ پانی کا پیالہ لے کر ہم دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے رہیں, اور اگر پوری رات ہم کھڑے رہیں, تو آپ بتائیں کہ کیا ہمیں اونگ یا نیند آئے گی یا نہیں آئے گی. اب اگر ہمیں ذرا سی ہلکی سی آنکھ بھی ہماری لگ جاتی ہے تو وہ پیالے کا اس وقت کیا حال ہوگا. وہ سمجھے کہ ہمارے پاس کانچ کا پیالہ ہے, اگر وہ اونگ لگ جاتی ہے ہم کو تو اس پیالے کا کیا حال ہوگا, گر جائے گا نا اور پھوٹ جائے گا, پانی بھی گر جائے گا اور پیالہ بھی پھوٹ جائے گا. تو اسی طرح سے جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اتنے سالوں سے, اور ذرا سے کائنات کے نظام میں ہمیں ذرا سی بھی کوئی بے ربطگی نہیں دکھائی دیتی, ایک مربوط نظام میں جڑے ہوئے ہیں ہر چیز, اور اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہیں ہر چیزیں, ساری چیزیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, خدا نہ خواستہ اگر یہ کوئی ہم انسانوں کی طرح سے کوئی چیزیں ایسی ہوتی تو یہ تو کائنات کبھی کا درہم برہم ہو جاتی, سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ, یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہی ہو سکتی ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب اسی کے لیے ہے, اور کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. سبحان اللہ, کتنا بہترین انداز ہے بات کو پیش کرنے کا کہ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر تو سفارش بھی نہیں کی جا سکتی. پھر اب لوگ پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں اور واللہ عالم کہ اچھا ہم فلاں سے کہہ دیں گے, وہ ہماری سفارش کروا دیں گے. تو جب تک اللہ تعالیٰ اذن نہیں دے گا کسی کی سفارش بھی نہیں ہو سکتی. پھر ہم بندوں کی خامی یہ ہے کہ ہم صرف اپنے سامنے کی چیز دیکھ سکتے ہیں, اور سامنے کی بھی صرف وہاں تک جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے, اور جہاں ہماری نگاہ نہیں جاتی ہم اس کے آگے کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے. پھر ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم وہ نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہمارے سامنے ہے, پیچھے, ایون جو ہمارے سینوں میں ہے, سب کچھ اللہ تعالی جانتا ہے. پھر ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور کسی چیز کا علم, یعنی ہر چیز اس کی گرفت میں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ علم دے بھی دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس نے اپنی مرضی سے جتنا دینا چاہا دیا, لیکن بس مختصر دیا ہے, باقی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر کیا گیا ہے تو ہم اس کے بارے میں زیادہ تشبیہ اور تشریح نہیں بیان کر سکتے کہ یہ کرسی کیا ہوگی, بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کرسی کیا ہوگی. ہم اس کو اپنی دنیا کی کرسی پر تشبیہ نہیں دے سکتے, اور پھر اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق یا اپنے علم کے حساب سے ہر جگہ انسان کو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات آتی ہے, استوى علی العرش کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس نے قرار پکڑا, مستوی ہوا. تو اللہ تعالیٰ آسمان پر موجود ہے, ساتویں آسمان پر, لیکن اس کے علم کی وجہ سے وہ ہر جگہ چھایا ہوا ہے. یعنی یہ جملہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ایک طرح سے یہ بھی, اس زمانے میں ایک نیا فرقہ نکلا تھا اور ان لوگوں نے اس بات کو بہت پروموٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر اس میں ہندوؤں والی بات ہو جاتی ہے کہ ہندو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ان کو اپنا بھگوان نظر آتا ہے, پہاڑ میں, شجر میں, دریا میں, ہر جگہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ہاں, اپنے علم کے اعتبار سے اس کو ہر چیز کا علم ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے. آیت الکرسی کے ہر لفظ میں بہت زیادہ معنی پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو غور کر سکیں اس میں اور سمجھ سکیں. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا, اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے, اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے, اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ایمان کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ رہے ہیں، اور جو کفر جنہوں نے اختیار کیا ہے وہ تاریکی ہی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ظلمات جمع کے صیغے میں آیا ہے، یعنی تاریکیاں بہت ساری ہیں، گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، لیکن روشنی یعنی اسلام من النور وہ ایک ہی ہے، یعنی صرف دین اسلام ہے جس سے انسان جو ہے صحیح راہ پا سکتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہد القوم الظالمین۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ایکچولی کنورسیشن بتایا گیا ہے کہ دونوں کے بیچ کیا بات چیت ہوئی تھی، اور یہ قرآن کا بہت ہی بہترین انداز ہے کہ قرآن اس طرح سے واقعے کی تصویر کشی کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ وہ منظر ہماری نظروں کے سامنے واضح ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک شخص سے اسی طرح سے مجادلہ ہوا تھا، وہ اپنے ذوم میں مبتلا تھا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، یعنی تعارف کروایا کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس نے کسی شخص کو جس کو موت کی سزا ملنے والی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور کسی آزاد شخص کو قتل کروا دیا، تو کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آپ فراست آپ دیکھیے، اور یہی ایک دائی میں ہونا چاہیے، اور اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ فراست کہا جاتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح بات کہنی آنی چاہیے، اور یہ تجربات سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے، اور جتنا زیادہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے اتنی زیادہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر آتی چلی جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، لہٰذا ان کا تو بالکل ہی معاملہ مختلف تھا، لیکن بحیثیت دائی یا بحیثیت پیغمبر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کتنا بہترین طریقے سے بات کو اسی وقت ٹرن کر دیا کہ جب لگا کہ سامنے والا اس بات سے نہیں مان رہا ہے، انہوں نے دوسری بات پیش کر دی اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہیں اپنا اتنا ہی زوم ہے تمہارے اپنے اوپر، یہ تم دعویٰ کرتے ہو، تو لہٰذا تم اس کو ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو فبہت الذی، وہ مبہوت ہو گیا، وہ حیران و ششدر رہ گیا، بالکل ہی سمجھے اس کا منہ بند ہو گیا کہ اب کیا جواب دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بتایا گیا ہے، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا بنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس بنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح احادیث سے تو ہمیں یہ بات نہیں معلوم ہوتی، لیکن کچھ روایت یہ بتاتی ہیں اسرائیلیات میں سے کہ یہ غالباً عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو وہ لوگ عزرا بھی کہا کرتے تھے، یعنی عزرا کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے۔ اور جب بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یروشلم کو تاراج کر دیا اور کئی لوگوں کو غلام بنا کر لے گیا. انہیں غلاموں میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے اور یہ اس وقت بچے تھے. لیکن کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے بعد میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کا کچھ معاملہ اس طرح سے ہو گیا کہ دوسری قوم سے اس کا کچھ لڑائی جھگڑا ہوا تو اس نے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا, یعنی آزاد کر دیا غلاموں کو. تو یہ لوگ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بستی بہت ہی ویران پڑی تھی, اور یہ وہی بستی ہوگی جس کو اس وقت یروشلم پر حملہ کیا گیا تھا اور آس پاس کے علاقے بالکل ختم کر دیے گئے تھے. بستیاں کی بستیاں اجاڑ دی گئی تھیں. اسی بادشاہ نے کیا تھا, کسی بستی پر سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ بستی اپنے چھتوں پر گری پڑی ہے, انہیں بالکل ویران ہو گئی ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اس کو دیکھ کر ان کو احساس ہوا کہ انہیں کبھی آباد بھی رہی ہوگی اور آج اس طرح سے ویران پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اب کیسے اس کو آباد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت وہیں موت دے دی یا سلا دیا. اس کے بعد 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. جب وہ دوبارہ اٹھے تو دیکھا کہ وہ بستی بالکل آباد ہے, یعنی اس میں تمام زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں. اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ویسے بھی عین الیقین کے لیے بتانا چاہتا ہے کہ ان کا یقین بہت پختہ ہو جائے تاکہ وہ دین کی دعوت مزید اور مضبوطی کے ساتھ دے سکے, استقامت کے ساتھ دے سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس بستی کو دوبارہ آباد کر دیا. دراصل یہ آخرت پر یقین دلانے کے لیے تھا کہ آج اگر انسان اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے یا قیامت قائم ہوتی ہے تو دوبارہ ضرور اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا. یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا جو تصور ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو تو بتایا کہ صرف چند گھنٹے رہا ہوں گا. تو جس وقت انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت بھی انسان یہی کہے گا کہ قبر میں شاید صرف چند گھنٹے یا دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ وہ رہا ہوگا. اب آپ بتائیے کہ اتنی لمبی زندگی جو آج ہماری نظر میں 60 سال کی ہے, پھر یہ جو عالم برزخ کی زندگی کے موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کی زندگی, بعض وقت کسی کے 1000 سال ہے, کسی کے 2000 سال, کسی کے 5000 سال, کسی کے 100 سال. ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب قائم ہوگی. اب جس کی موت واقع ہونے کا وقت آ گیا وہ تو واقع ہو گئی, اب یہ عالم برزخ میں اتنے سال رہے اور پھر اٹھ کر انسان یہ کہے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ رہا دنیا میں, بس چند گھنٹے. تو اس چند گھنٹے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, کتنی اللہ تعالیٰ کی آج انسان نافرمانیاں کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی طرح سے اٹھا کھڑا کرے گا. اور پھر خاص بات آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے تو کرے, بس کن کہنے کی دیر ہے اور وہ ہو جاتا ہے. کہ تم دیکھو اپنے گدھے کو کہ کس طرح سے ہم اس کے اوپر گوشت پوس چڑھاتے ہیں, اور اپنے کھانے اور پانی کو بھی دیکھو, اس میں ذرا تغیر نہیں آیا. آپ دیکھیں کہ 100 سال تک نہ پانی سوکھا نہ کھانے میں کچھ اسمیل آئی, جیسے ابھی گرمی کے دن چل رہے ہیں. اگر آپ صبح کھانا بناتی ہیں اور اگر آپ رات تک اس کو باہر رکھتی ہیں, یا اگر آپ نے رات میں فریج میں رکھنا بھول گئی کھانا, تو کیا حال ہوگا اس کا. صرف آپ بہت سخت گرمیوں کے دن میں اگر 5-6 گھنٹے بھی کھانا آپ اوپر رکھتی ہیں تو کھانے کا کیا حال ہو جاتا ہے, بالکل خراب ہو جاتا ہے نا, سڑ جاتا ہے, اسمیل آنے لگتی ہے. بعض اوقات تو اتنی خراب اسمیل اس میں ہو جاتی ہے کہ اب ذرا بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے قدرت, اللہ سبحان اللہ کی قدرت. آپ دیکھیں کہ اس گدھے کا, اس کی ہڈیاں, پنجر, وہ سب ہل چکے, ختم ہو گئے, یعنی بالکل وہ ایک ہڈیوں کی صورت میں نظر آنے لگا, گوشت وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا اس کا. اور کھانا جو کہ سب سے جلدی خراب ہونے والی چیز ہے, وہ جیسا کا ویسی رہا. تو آپ بتائیے کہ یہ قدرت ہے یا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو بتانا یہاں مقصود یہ تھا ان کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ, وہ جو چاہے کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھانے والی باتیں ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے, ایمان ہمارا راسخ ہو جائے. پھر ایک اور واقعہ بتایا گیا ہے اسی طرح کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کہ تو ایمان نہیں رکھتا, یعنی یقین نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں. فرمایا اچھا, تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے, پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے, پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو اطمینان قلب ہوتا ہے یہ عینی مشاہدے سے ہوتا ہے، یعنی جب تک انسان آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تو ہوتا ہے، لیکن پیغمبروں کو یہ عینی مشاہدہ کیوں کرایا جاتا تھا؟ کیونکہ دعوت دین کے لیے، دعوت دینے کے لیے خود کا بہت پوری طرح سے مطمئن ہونا، ایمان اس پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں انبیاء کرام اتنی مشکلات کے باوجود بھی ڈٹے رہتے تھے، جمے رہتے تھے؟ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ یہ عینی مشاہدہ کرتے تھے، یعنی عین الیقین کی کیفیت ان کو حاصل ہوتی تھی۔ تو یہ انبیاء کرام کے لیے خاص تھا۔ اور یہاں پر آپ یہ مت سوچیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، چاند سورج اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے، یا وہ رب نہیں ہو سکتے، انہوں نے خود پہچانا تھا غور و فکر کر کے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کو اطمینان نہیں تھا، اطمینان تھا لیکن دل کا یقین چاہتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ اب یہاں پر انفاق کی مثال بتائی گئی ہے کہ ایک دانہ آپ اگر بوئیں تو وہ دانہ کس طرح سے برابر ہو سکتا ہے، کس طرح سے برابر ہوگا، اور اس سے بہتر مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے سب نے گیہوں کی فصلیں دیکھی ہیں کہ ایک ایک بال میں کتنے دانے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی کئی بالیں نکلے، کئی اس کی ڈالیاں ہوں، اور ہر بال میں، ہر ڈالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک کے کتنے ہو گئے، پھر اگر 7 ہوں تو 700 ہو گئے۔ تو جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرے گا، اس کی مثال یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اور سنبلا یہ خوشی کے لیے آتا ہے، جو اب کھیت کھلیان ہوتے ہیں، اور اس کی بھی بہت اچھی جو جمع اور واحد اس کی بتائی گئی ہے، انشاءاللہ سورہ یوسف میں جب یہ لفظ آئے گا مزید اس وقت ہم دیکھیں گے کہ سنابل کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے اور سنبلا کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے اور دونوں میں کیا باریک فرق ہے۔ تو جہاں پر انفاق کی بات آئی ہے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر سنبلتن کا ذکر کیا ہے کہ ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ تو اگر آپ ایک ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دل کی خوشی اور ثبات کے ساتھ، تو اس کے اللہ تعالیٰ 700 بھی دے سکتا ہے آپ کو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے اور مزید بھی بڑھائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج وہی ایک ریال دینا ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے۔ آج ہم کو اپنی چیزیں اتنی زیادہ پسند ہوتی ہیں کہ لوگ انفاق کرنا نہیں چاہتے، ہاں اپنی ذات پر ضرور خرچ کریں گے، لیکن یہاں پر انفاق کی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بے انتہا ہے اور وہ بہت زیادہ اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس کو ضائع کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر تم اس کو اللہ کی راہ میں دے کر احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہو، تو پھر ایسے لوگوں کا اجر باقی رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ صدقہ دے کر پھر احسان جتاتے ہیں اور دکھ بھی دیتے ہیں، تو وہ صدقہ پھر ضائع ہو جائے گا، دے کر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اب یہاں پر صدقہ دینے سے پھر بہتر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تکلیف دینا چاہتے ہو یا کسی پر احسان جتانا چاہتے ہو تو بہتر ہے کہ پھر صدقہ نہ ہی دو تو بہتر ہے۔ تو اچھی بات یا کسی کی بات پر درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ تو لہٰذا صدقہ دے کر کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے، اس پر بار بار احسان نہیں جتانا چاہیے، ان چیزوں سے صدقات باطل ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دوگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان چند آیتوں میں نیکیوں کو قائم رکھنے کی ایک طرح سے تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اپنی نیکی کو کس طرح سے سنبھال کر رکھ سکتے ہیں، ورنہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ نیکی کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن نیکی کو سنبھال کر رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب اس کی جو مثال دی گئی ہے کہ اگر نیکی رکھ کر آپ نے اس کو سنبھال کر رکھا، اس کو پوری طرح سے اس کی حفاظت کی، تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک اونچائی پر باغ ہو، اور جو بھی چیز اونچائی پر ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے، جب اس کے اوپر بارش برسے تو وہ دوگنا پھل لائے، اور اگر ہلکی سی بارش ہو تب بھی وہ اپنا پھل دے، یہ بہترین زمین کی مثال ہے۔ اور دوسری مثال دی گئی ہے کہ یعنی ایک چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اب انسان یہ سمجھے کہ اچھا یہ مٹی میں کوئی چیز وہ گرو کرنا چاہے، اور جب زور کی بارش برسے تو کیا ہوگا، وہ مٹی کیا ہوگی، اس پتھر پر سے چٹان پر سے بہ جائے گی، نکل جائے گی، اور پھر کچھ بھی وہاں پر باقی نہیں رہ سکے گا، صرف چکنا پتھر باقی رہ جائے گا، چٹان رہ جائے گی۔ تو جو لوگ احسان جتاتے ہیں مال دینے کے بعد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، تو ان کے انفاق کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہونے والا۔ کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی بہت ہی بہترین مثال ہے، اس سے بہتر مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان اپنی نیکیوں کو کس طرح سے جمع کر کے سنبھال کے رکھنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ اس مثال سے ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ابھی اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں، اور اس بڑھاپے میں اس کے پاس صرف اور صرف ایک باغ ہو اور اسی پر اس کا گزر بسر ہوتا ہو، اس کے بچے کمانے کے لائق نہیں ہیں بلکہ الٹا خود اس پر ڈیپینڈ ہے۔ اب اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ باغ پر کوئی بگولا آ جاتا ہے، طوفان آ گیا اور وہ باغ ختم ہو گیا۔ اب وہ کیا کرے گا، خود تو بوڑھا ہے، مزید کوئی کام نہیں کر سکتا، بچے خود اس بوڑھے باپ پر ڈیپینڈ ہیں، اب اس کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا، یعنی کس قدر وہ مشکل حالت میں گھر جائے گا۔ تو اسی طرح سے انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اس نے خوب انفاق کر دیا، خوب نمازیں پڑھی، خوب نیک کام کیے، اور وہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا اب تو آخرت میں میرے لیے جنت پکی ہے ہی ہے، یعنی اب مجھے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، جب وہاں جائے گا قیامت کے دن اور جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس وقت اس کو پتا چلے کہ اچھا وہ جو ساری نیکیاں کی تھیں، جو صدقات دیے تھے، جو نمازیں پڑھی تھیں، جو نیک کام کیے تھے، وہ سارے کے سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، سب میں ریاکاری شامل تھی۔ لہٰذا اس سے کہا جائے گا کہ لے جاؤ اس کو بھی ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے اور جہنم میں ڈال دو، اور اسی سے آگ کی شروعات کی جائے گی، جہنم کی آگ کی۔ تو آپ بتائیے کیا ہاتھ آیا، دنیا میں مال بھی گیا، اپنا وقت بھی گیا، صلاحیتیں بھی دیں، سب کچھ کیا، اور بدلے میں کچھ فائدہ بھی نہ ہوا۔ تو اسی لیے اپنی نیکیوں کو بہت سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو بہت چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ یہاں پر ان تغمزو کا لفظ آیا ہے کہ تم اغماز برت جاؤ، اور خاص طور سے یہ لفظ پلک جھپکنے، جب پلکوں کے لیے پلک جھپکنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انسان اپنے لیے تو بہت اچھی چیز پسند کرتا ہے، لیکن جب صدقہ خیرات دینے کی بات آتی ہے تو معمولی چیز پسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہی یہ بن گیا ہے کہ کسی کو دینے دلانے کی بات ہے، جب رمضان میں لوگ کپڑوں کی خریداری کے لیے جاتے ہیں غریب لوگوں کو دینے کے لیے، تو دکاندار سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ دینے دلانے کے لیے چاہیے، تو دکاندار بھی سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے، پہلے پوچھتا ہے دکاندار، اچھا اپنے لیے چاہیے یا کسی اور کے لیے چاہیے، پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ہے بتائیے۔ اور پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، جیسے بہت اس کا تجربہ سارے ہی لوگوں کو ہوا ہوگا کہ جب دینے کی بات آتی ہے تو اپنی کیبنٹ دیکھی جاتی ہے، پھر کیبنٹ میں سے کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں یہ ڈریس ڈال دیتے ہیں، بہت دن سے پہن نہیں رہے ہیں، اسے استعمال میں نہیں آ رہا ہے، جب ڈالنا چاہتے ہیں کہتے ہیں، پھر دل اندر سے توڑتا ہے، اچھا نہیں بہت مہنگا خریدا تھا، تھوڑے دن اور پہن لوں، یا ایک دفعہ اور پہن لوں، یا اپنی بیٹی کے لیے رکھ لوں۔ اب بھلے ہی وہ بیٹی بھلے سے نہ کبھی اس کو پہنے نہ اس کی طرف دیکھے، کیونکہ اتنا اولڈ فیشن ہو چکا ہے، پھر آپ خود کو بھی وہ ڈریس نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اب وہ اتنا اس زمانے کا سلایا ہوا تھا جب آپ کا بہت کم ویٹ تھا، اور اب ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، وہ ڈریس کسی بھی طرح سے نہیں آ سکتا، لیکن اس کو ضرور سنبھالے رکھے رہیں گے کہ نہیں بہت مہنگا خریدا تھا۔ یعنی اتنا تھوڑا سا چھوٹا سا دل ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی راہ میں اچھی چیز نہیں لینا چاہتے۔ ہاں، جو کپڑے ہمارے بہت بوسیدہ ہو چکے ہیں، جو روزانہ پہننے کے کپڑے، جس کی شلواریں پھٹ چکی ہوں، یا پھر جس کے کرتے گھس چکے ہوں دھو دھو کر، وہ ضرور ہم نکال دیں گے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، اور پھر اس پر ترہ اور امتیاز یہ کہ سب سے ذکر بھی کریں کہ ہم نے تو اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیا اور اتنا کچھ نکالا۔ پھر اگر اچھے شلوار سوٹ دیتے ہیں تو اس میں سے کمر بند نکال لیتے ہیں، کہتے کہ کمر بند کام آئے گا ہمارے۔ دوپٹے پہ اگر اچھی خوبصورت کچھ گوٹا کناری کچھ لیس لگی ہو، خوبصورتی کے لیے اس کو لگایا تھا شو کے لیے، وہ لیس بھی نکال دیں گے کہ بہت مہنگی لی تھی، کسی اور دوپٹے پر لگا لوں گی۔ اب جب آپ نے اس پر سے لیس نکال لی، اس شلوار میں کا کمر بند نکال لیا، تو بچا کیا اس ڈریس میں؟ یعنی جو ناپسندیدہ چیز تھی وہ دے دی، اور جو اچھی چیز تھی وہ رکھ لی۔ ہاں جی ہاں، بعضوں کا دوپٹے بھی رکھ لیے جاتے ہیں کہ دوپٹہ بہت اچھا ہے، اس کا کرتا سلوا لیں گے۔ تو کیوں ہمارا اتنا چھوٹا دل ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب اصحاب صفہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جا رہے تھے لوگ آس پاس کے، اور ان کے رہنے کے لیے گھروں کا انتظام نہیں تھا، تو مسجد نبوی سے جو ہے ساتھی میں ملا کر ایک چبوترہ بنا دیا گیا تھا، جس کا مطلب پوری طرح سے کوئی ایک چھت بھی، پراپر چھت بھی نہیں تھی، کچھ بھی اس طرح سے نہیں تھا کہ جس میں کوئی فیسلٹی ہو۔ اب یہ لوگ آتے دور دراز سے، وہیں وہ رہنے لگتے تھے، بعض اوقات ان لوگوں کے پاس لباس بھی نہیں ہوتا تھا، ایک ہی لباس ہوتا تھا، وہی دھوتے تھے وہی پہنتے تھے، اور کوئی کھانے بنانے کا انتظام تو تھا ہی نہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی سٹینڈنگ آرمی تھی اصل میں، اور وہ بھی روحانی آرمی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کو قرآن کی تعلیم دیتے، حدیث فقہ وغیرہ چیزیں ان کو سکھائی جاتی تھیں، تو یہ لوگ کماتے نہیں تھے تاکہ اللہ کے رسول کے ساتھ مسلسل رہ کر سیکھ سکیں۔ اب ایسے ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہوتا تھا، تو کبھی کوئی صحابی کچھ بھیج دیتے، کبھی کوئی صحابی کچھ بھیج دیتے، تو بعض کچھ دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اپنے باغ کی جو خراب کھجوریں تھیں وہ ان کے لیے بھیج دیں۔ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی اگر کوئی چیز دے، تو کیا تم وہ لینا پسند کرو گے اگر وہ چیز اچھی نہیں ہے؟ تو پھر دوسروں کو دیتے ہوئے بھی تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم جس کو دے رہے ہو وہ بھی اس کو پسند نہیں کرے گا، لیکن بیچارہ وہ کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ تو ہم بھی ٹھیک ہے، پرانے کپڑے بھی ضرور دیں اللہ کی راہ میں، پرانی چیزیں بھی دیں، لیکن اس میں ساتھ میں ایک نیا ڈریس ضرور ہم دے دیں۔ رمضان میں بعض اوقات ہمارے یہاں پر اتنا غریب طبقہ ہے، یقین جانیے کہ وہ لوگ ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے اپنے عید کے دن پہنتے ہیں، جن لباس کی طرف ہم کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، نکال دیا اپنی کیبنٹ سے ناپسندیدگی کی بنا پر، یا بہت دفعہ پہن لیا، وہی ڈریسز بعض اوقات لوگ اپنے عید کے دن پہنا کرتے ہیں، تو کتنی ان کو ضرورت ہوتی ہوگی، کتنی وہ ضرورت مند ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے ہم ضرور اس بارے میں کچھ نہ کچھ سوچیں، کچھ کریں، جیسے کہ ہم نے شروع میں کیا تھا کہ انفاق، تو یہاں پر آپ کو انفاق ہی کا ذکر ملے گا، یعنی آخر کا پورا یہ جو مضمون ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے، اور اچھی چیز دینی چاہیے اللہ کی راہ میں، اور اچھی چیز دینے کے بعد احسان بھی نہیں جتانا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے ہی کام کرنے والوں کو، اپنے سرونٹ کو دے دیتے ہیں، جو گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں، تاکہ وہ مزید ہم پر احسان کریں اور ہمارا زیادہ کام کریں۔ تو نہیں، ان کو آپ ان کا حق دیں، ان کو اور کوئی چیز دیں، باہر والوں کو آپ دیں، تاکہ وہ آپ نہیں گھر والوں کو دے دیتی ہیں کام کرنے والیوں کو، تو وہ تو مزید احسان مند ہو جائیں گے، پھر وہ بغیر تنخواہ کے آپ کا زیادہ بھی کام کریں گے، تو یہ تو آپ نے پھر اپنا بدلہ لے لیا، نہیں جو چیز آپ نے دی آپ نے دراصل وہ چیز فروخت کر دی، اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کیا، پھر تاکہ آپ کو بدلے میں امید تھی کہ میرا اور گھر کا اچھا کام کرے گی، گھر کے کام کرنے والی، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ یعنی شیطان تو بہکاتا رہے گا، شیطان کہے گا کہ اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں باقی بچے گا، تم سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا، تم کیسے اپنا گزر بسر کرو گے، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس طرح سے شیطان ڈراتا رہتا ہے، لیکن شیطان کی بات ہم کو نہیں ماننی ہے، بلکہ ہم کو اللہ کی بات ماننی ہے۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں، یعنی دونوں بھی دیکھا جائے تو اجر کے لحاظ سے بہتر ہے، لیکن کچھ افضل ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں نا کہ عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے، اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی، یعنی اس نے اتنی خاموشی سے چھپا کر صدقہ کیا ہوگا۔ تو اس پر علماء کرام نے بہت اچھی اس پر بحث کی ہے، اور اس کا جو حل نکالا ہے وہ باریک سا فرق ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، وہ کھلم کھلا دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی دینے میں مدد ملے، موٹیویشن ہو ان کو۔ اور جو نفل صدقہ ہے یا خیرات ہے، وہ چھپا کر دینی چاہیے۔ تو بہرحال نفل صدقہ بھی اگر آپ دکھا کر بھی دینا چاہیں، لیکن دل میں نیت میں اخلاص ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہو سکتا آپ کے دینے کی وجہ سے دوسرے لوگ وہ بھی دینے لگیں۔ تو لہٰذا جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صدقات کے قبول ہونے کی جو شرائط ہیں، تو پہلی بات تو حلال مال ہی کا صدقہ قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، حرام مال سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو اس کی جو قبولیت کی شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ احسان سے پاک ہو، یعنی احسان نہ کیا جائے، احسان نہ جتایا جائے، تکلیف دینے والا معاملہ نہ ہو کہ دے کر تکلیف دی جائے، اور ریاکاری سے پاک ہو، خالص اللہ کی خاطر دیا جائے، تبھی وہ قبول ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے، اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ تو یہاں پر جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں پر بھی مال خرچ کیا تھا، تو ان کو دل میں یہ احساس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں ہی کی مدد کرنا چاہیے یا غیر مسلموں کی، یا ان کا مال قبول، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے صدقہ دیا ہے وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال مسلمان پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے مسلمانوں پر ہی خرچ کیا جائے۔ جو صدقہ اور خیرات ہے، نفل صدقہ، وہ آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں جو مستحق ہیں، لیکن مسلمان زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس پر خرچ کیا جائے، پھر وہاں پر یہ نہ دیکھا جائے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے، وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ یہ آیت بہت ہی اچھی آیت لگتی ہے، اتنی بہترین اس میں تصویر کشی کی گئی، اور اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اچھا فلاں تو ہمیں کافی صاحب حیثیت لگ رہے ہیں، ان کا لباس بھی اچھا ہے، یہ کبھی مانگتے تو نہیں، اس کا مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے پر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا فلاں کے پاس، اچھا ان کے پاس تو ذاتی ان کی بائک ہے، یا اچھا ان کا مکان ذاتی ہے، کرائے کا مکان نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذاتی مکان ہو، لیکن اس کی آمدنی اتنی نہ ہو کہ وہ اسے پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے۔ اور ایسے ہی لوگ زیادہ مدد کے مستحق ہیں جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ یہاں پر جو لفظ آئے نا کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ آپ دیکھیں مانگنے والوں کو تو ہر حال میں مل جاتا ہے، ان کو تو نہ دینے والے بھی دے دیتے ہیں جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں، لیکن کس کو نہیں ملتا جو ایک طرح سے کہنا چاہیے نہ صاحب حیثیت ہے اور نہ بہت ہی غریب ہیں، بلکہ دونوں کے بیچ میں ان کا ایک مقام آتا ہے، جن کو سفید پوش لوگ ہم کہیں گے، کہ ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی اور وہ کمانے والے بھی ہیں، اور لوگوں سے مانگنا بھی نہیں چاہتے ہیں، بہت زیادہ غیرت مند بھی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اب جیسے کہ رمضان آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں ایک ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ بنا لیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو دروازوں پر مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے کہ اچھا بس جو لوگ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے ان کو دے دیا جائے. اسلام ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ جو مانگنے آ رہے ہیں ان کو دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مانگنے آنے والوں کو لوٹا بھی دیا اور کہا کہ نہیں, ان کو تعلیم دی کہ تم اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کھاؤ. تو مانگنے والے کسی بھی طرح اپنا پورا کر لیتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کا ہم خیال نہیں رکھتے رمضان میں, کیونکہ یہ بات ہمارے تھوڑے سے ہم کو لگتی ہے کہ اچھا یہ بہت مشکل کام بھی ہے, کون بھلا سرچ کرے اور کون تحقیق کرے کہ کون سے ایسے گھرانے ہیں. کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جس میں ایک کمانے والا شخص ہے اور ساتھ ساتھ یہ دس دس فیملی ممبرس ہیں, اور وہ کمائی ان کو کسی حال میں پوری نہیں ہوتی. اتنی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے لیکن بےچارے وہ کسی سے کہتے بھی نہیں. جو بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں ان کی حلال کی کمائی ہے لیکن پورا نہیں ہو پاتا. بعض گھرانے ایسے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے کمانے والا اور گھر میں کئی لوگ ہیں کھانے والے, کسی کی سبزی کی دکان ہے جیسے, اور وہ سبزی کی دکان ہے, اگر سبزی تھوڑی سی خراب ہو گئی وہ سبزی کا نقصان ہو گیا, اب کیا وہ لائے گھر پر بےچارا, کچھ منافع تو ہوا نہیں. تو ایسے لوگوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے, ایسے لوگوں کو ہمیں مدد کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور ضرور ہمارے محلے میں کم از کم ہماری اتنی پہچان, اتنی دسترس ہو یا اتنی ہماری پہنچ ہو کہ ہم کو ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہو, ہم تحقیق کروائیں کہ کم از کم ہمارے اپنے محلے میں کون ایسے لوگ ہیں, کتنے خاندان ہیں جن کو ان کی کمائی پوری نہیں ہوتی ہے, آمدنی پوری نہیں ہوتی ہے, اس آمدنی میں ان کا بسر نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم ایسے لوگوں کو خفیہ طریقے سے کہ ان کی غیرت پر بھی کوئی بات نہ آئے اور ان کی پردہ پوشی رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے, اس طرح سے ہم کو مدد ضرور کرنی چاہیے. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن أعد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اب ابھی تک انفاق کی بات چل رہی تھی, اب یہاں پر ربا کا ذکر آ رہا ہے. ربا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے, اور ربا دراصل عربی زبان میں زیادتی اور اضافے کے معنی میں آتے ہیں, اور اہل عرب اس لفظ کو قرض کے علاوہ جو وہ زائد رقم لیتے تھے جس کو قرض دیا تھا اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کرتے تھے, چاہے وہ مختلف طریقوں سے لیا جاتا. ہر علاقے میں سود کی جو شرح ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے, یہ طریقہ کار مختلف ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ ایک ہی بات ہے. تو بہرحال اس کے لیے وہ ربا کا لفظ استعمال کرتے تھے, اور قرآن میں یہ لفظ ربا دراصل اونچائی کے لیے, ربوۃن مال کا ڈھیر ہے یا اونچائی والا علاقہ ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. تو سود میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بظاہر لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے, جیسے مال کا ڈھیر جمع ہو رہا ہے, لیکن اصل میں وہ مال بڑھتا نہیں ہے. اسی کی بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو, اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے, تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اب یہاں پر سود کی مذمت کی گئی ہے, سود کو منع کیا جا رہا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کے احکام نازل ہوئے تھے, کیونکہ اس وقت اس زمانے میں جوا, شراب, سود ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شروع میں ہی یہ بات ارشاد فرما دیتے کہ سود حرام ہے, زنا حرام ہے یا شراب حرام ہے, تو لوگ جان بوجھ کر وہی کام کرتے اور کبھی نہ چھوڑتے. قریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے 13 سال کے بعد, 13 سال کے بعد یہ احکام نازل ہوئے. قرآن کو نازل ہوتے ہوئے 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے, لیکن مدینہ آنے کے بعد پھر یہ صورتیں, یہ احکامات نازل ہوئے, اور اس میں بھی پہلے پہلے کراہت دلائی گئی, اس کے بعد پھر اس کو بالکل ہی ممنوع قرار دے دیا گیا کہ سود لینا انٹرسٹ, شیطان نے کتنا خوبصورت نام رکھ دیا نا, سود نہیں کہے گا اس کو, وہ انٹرسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے, سود کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے. تو ہر بری چیز کا نام کیا کر دیا, خوبصورت رکھ دیا, اور یہی گناہ کو مزین کروانا یہ شیطان کا کام ہے. کیونکہ وہ انسان کی نس نس سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے انسان کو اپنی ڈھب پر لے آئے۔ تو اس نے ہر گناہ کے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور انسان اس طرح سے اس کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود لینے والے وہ لوگ ہیں جنہیں شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، یعنی اب نارمل قسم کے لوگ ہیں جو سود لیتے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ سود سے کیا خرابی آتی ہے، یعنی کیوں سود کو منع کیا گیا، اس کے نقصانات کوئی بتا سکتا ہے، کیا نقصان ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ سود کی وجہ سے امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی، معاشرے میں غربت بڑھ جاتی ہے اور ایک طرح سے آپس میں حسد جلن کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے اور میرے پاس نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا سود کو اسی لیے حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا، اور سود کے بدلے میں انفاق کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے جو سود میں معاف کرتا ہوں یا ختم کرتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان بنو، مطلب بنو ہاشم کا سود ہے، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس سے پہلے سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے خاندان سے شروعات کی کہ سب سے پہلے ابن عباس کا جو سود ہے وہ میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اور سود لینا دینا، بلکہ اس پر لکھا پڑھی کرنا، یہ سب اللہ کے رسول نے یہ سارے پیشے ممنوع قرار دے دیے کہ اس پر نہ لکھا پڑھی کرنی چاہیے، نہ سود لینا چاہیے، نہ دینا چاہیے۔ ہمارے پر کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سود سے رقم نہ دو، لیکن سود سے رقم تو لی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کو سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شیطان نے چھو کر اسے پاگل بنا دیا ہو، کیا ہم یہ بات سننا پسند کریں گے، گوارا کریں گے؟ اور علماء کرام نے تو اس بارے میں فتویٰ دیا کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، بہت قسم پرسی کے زندگی گزار رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سود سے رقم لے، تو ایسی غریب عورت، جو تنہا عورت ہے، جو بے یار و مددگار ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں قرار دیا گیا کہ وہ کھانے پینے کے لیے سود سے رقم لے۔ بلکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ محلے والوں کا کام ہے کہ وہ اس کی ضرورت پوری کریں گے، ورنہ وہ سارے لوگوں پر گناہ ہوگا کہ ان کے محلے میں کوئی ایسی خاتون ہے جو مستحق ہے اور اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر کہاں جائز ہو سکتا ہے کہ کوئی سود لے اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے، یا کسی بھی چیز کے لیے؟ ہم نے اپنی آسانیاں کے لیے ہم نے سود لینا جائز قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم سود دے تو نہیں رہے، سود لے تو سکتے ہیں۔ یا پھر اور بھی اس کے بہت کئی طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو پرانا پہلے جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے وہ تو لے لیا جائے، نہیں وہ لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصل رقم تم لے سکتے ہو لیکن اس پر کا سود نہیں لے سکتے، تو وہ سب ختم ہو گیا۔ اب تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اعلان جنگ ہے۔ یہ اتنا سخت جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور بات پر نہیں کہا، ایون شرک پر بھی نہیں کہا گیا اتنا سخت جملہ، جتنا سخت جملہ سود لینے پر کہا گیا ہے۔ یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ سود لینے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ یہ سوچ لیں کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کوئی ٹھہر سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی طاقت یا تاب کسی میں ہے اور پھر بھی انسان سود لیتا ہے یا ہیلے بہانوں سے سود کو جائز قرار دیتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ تو ہوتے ہیں جو فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں اور ہر مہینے منتھلی جو رقم آتی ہے اس میں سے کھانے پینے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو فکس ڈپازٹ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی قسم کا سود جائز نہیں ہے، نہ دینا نہ لینا، اسی لیے بینک کی نوکری کے بارے میں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ جب تک اگر دوسری کوئی نوکری نہ ملتی ہو تب تک کراہت کے ساتھ کرتا رہے، اور اگر جیسے ہی موقع ملے فوراً بینک کی نوکری بھی چھوڑ دے، کیونکہ سود کی رقم، سود کے کاروبار پر وہ لکھا پڑھی کرنا ہوئی، جبکہ اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی کے بارے میں بہت محتاط ہو، دیکھے کہ کہیں وہ سود میں انوالو تو نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا پورا کاروبار ہی دراصل سودی نظام آج کل پھیلا ہوا ہے، اور یہ کب سے پیدا ہوا؟ ان اصل میں یہ یہودیوں نے اس کی شروعات کی تھی، جو بینک سسٹم ہے ہمارا آج کل کا، یہ بینک سسٹم پورا کا پورا سودی نظام پر مبنی ہے، اور اس طرح سے انسان کو اس کے جال میں لپیٹ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مال سرکولیٹ نہیں ہوتا، جبکہ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے، مال پوری طرح سے گردش کرتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی وجہ سے مال سرکولیٹ ہوتا ہے، اور اگر مال جمع کر کے رکھا جائے سودی نظام میں تو مال ایک جگہ اسٹک ہو جاتا ہے، سرکولیٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مال کی گردش نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ فائدہ بھی نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ پر مبنی نظام قائم کیا گیا کہ زکوٰۃ دی جاتی تھی، مال جمع کر کے نہیں رکھا جاتا تھا، صدقات اور خیرات دیے جاتے تھے۔ تو اتنا بہترین دور آیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے حالت بہت اچھے ہونا شروع ہو گئے، اور عمر بن عبدالعزیز کا جب دور آیا تو اس وقت تو حالت یہ ہوئے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر روڈز پر گھومتے رہتے تھے اور ندا لگاتے تھے کہ کوئی ہے جو زکوٰۃ لے لے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا تھا۔ ماشاء اللہ اتنا بہترین معاشرہ قائم ہو گیا تھا، اور معاشرے میں اتنا انصاف اور اتنا سکون اور امن قائم ہو گیا تھا۔ زکوٰۃ کے بہت فائدے ہیں، اس لیے یعنی مال کو سرکولیٹ کرنا چاہیے، اور سود کی وجہ سے مال جو ہے سرکولیٹ ہونے سے رک جاتا ہے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ یعنی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ یہ آیت دراصل آیت دین کہلاتی ہے، 282 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، اور دین کا مطلب ہے قرض۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب انسان، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان زکوٰۃ نہیں لینا چاہتا، یعنی وہ اپنے آپ کو، وہ غیرت مند ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں اپنی محنت سے کمائی کروں، اب وہ زکوٰۃ لینا نہیں چاہتا، وہ سود سے بھی بچنا چاہتا ہے، وہ حرام کام میں نہیں جانا چاہتا، اب وہ کیا کرے، ضرورت مند بھی ہے، اب سود نہیں لے سکتا، سود سے قرض نہیں لے سکتا، زکوٰۃ نہیں لینا چاہتا، صدقہ خیرات نہیں لینا چاہتا، تو اب کیا کرے؟ اب اس کے بیچ کی تو کوئی بات بتانی ضروری تھی، تو وہ ہوتا ہے قرض، یہ کسی سے قرض لیا جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے تاکید فرما رہے ہیں کہ قرض کا جب تم آپس میں لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ اور آپ خود مجھے بتائیے، اب دیکھیں زیادہ تر جو تعلقات کی خرابی ہوتی ہے وہ کس بنا پر ہوتی ہے؟ پیسوں کی بنا پر ہوتی ہے نا۔ بعض اوقات دینے والے کو یاد نہیں رہتا، بعض اوقات لینے والے کو یاد نہیں رہتا، یا اگر یاد بھی رہے تو یہ یاد نہیں رہتا کہ کتنا لیا تھا اور کتنا دیا تھا۔ تو بہتر پھر کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا وہ اچھا بہترین طریقہ ہے یا نہیں ہے کہ اس کو لکھ لینا چاہیے، اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے. اور یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے. تو یہ آیت دین ہے جس میں وہ اصول بتائے گئے ہیں کہ جب معاملات اگر تم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے ہیں تو پھر کیا کرو، لکھ لیا کرو، بہتر ہے. دوسری اہم بات اس میں آئی ہے کہ اگر جس وقت یعنی ایسا معاملہ ہو کہ لکھ لکھوایا جائے تو اس وقت گواہ بنا لو. گواہ بنا لینے سے اور آسانی ہو جاتی ہے، یعنی مزید اس پر مہر ثبت ہو جاتی ہے تصدیق کی. تو اب اگر ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی اگر دو مرد نہ ہوں تو اور ایک مرد ملے تو اس میں ساتھ میں ایک مرد کی بجائے دو عورتیں لے لو. اب اس پر بھی بہت واویلا مچایا جاتا ہے. کچھ خواتین نے تو یہاں تک کہا جاتا ہے پروٹیسٹ کیا تھا، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، اور انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ جب عورت کا وراثت میں آدھا حق ہے، جب عورت کی گواہی آدھی ہے، تو نعوذ باللہ اس کی نمازیں اور زکوٰۃ بھی آدھی ہونی چاہیے. یعنی اس قدر شیطان نے بہکا دیا خواتین کو، اور بالکل شیطان کے چیلے بنے پھرتے ہیں یہ لوگ، اور اس طرح سے روڈز پر نکل آتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے اسلام کے خلاف. ان کو ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا، کیسی خواتین نہیں. خواتین کو تو یعنی خواتین کے نام سے جو تصور ذہن میں آتا ہے کہ صنف نازک کہا جاتا ہے نا ان کو، کمزور دل والی عورتیں جو جن کی اتنی ہمت نہ ہو، جن کی اتنی جرأت نہ ہو، تو یہ کیسی خواتین ہیں کہ اللہ کے مقابلے پر نکل آئیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی اور ہم کو بھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عورت کی گواہی اس صورت میں ہے، یہاں پر تو عورت کی گواہی کا کوئی پہلی بات تو معاملہ ہی نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات آفس کے معاملات ہیں، یہ وہ والے معاملات ہیں جو بزنس کے وقت پیش آتے ہیں. تو عورتوں کا تعلق تو اپنے ان کے مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کسی کا بچہ کسی سے بدل گیا ہے یا کوئی اس وقت ڈلیوری کے وقت موجود تھا تو اس وقت ایک ہی عورت کی گواہی کافی ہوگی. چاند دیکھنے کے لیے بھی اگر ایک عورت بھی دیکھ لیتی ہے تو اگر اس کی گواہی وہ دیتی ہے تو اس کے لیے قابل قبول ہوگی، سب کو ماننا ہوگا. یہاں پر آفس کے معاملات میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، پھر بھی عورت کو لایا گیا کہ اس کی بھی گواہی قابل قبول ہوگی. اور یہاں پر دو عورتوں کی گواہی کا کہا ہی نہیں گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. گواہی یہاں پر ایک ہی عورت کی ہوگی، دوسری عورت کو اس لیے رکھا گیا کیونکہ بعض اوقات عورتوں میں بھول جانے کی عادت ہوتی ہے. آپ اس کو ایگری کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں؟ ہوتی ہے ہمیں یہ عادت بھول جانے کی، ہم سے زیادہ مرد یاد رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو جو چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا برائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کی ہے، یہ کوئی ہماری خامی تھوڑی ہے. تو بہرحال امام شافعی کے والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بنا پر وہاں کے قاضی نے دو خواتین کو بلایا جس میں سے ایک امام شافعی کی والدہ بھی تھیں، اور معاملہ کچھ درپیش تھا جس پر گواہی دینی تھی. تو یہ دونوں گئیں خواتین قاضی کے پاس، گواہی دی ایک خاتون نے عدالت میں، جو گواہی دینا تھی گواہی دے دی. تو قاضی نے امام شافعی کی والدہ جو کہ دوسری خاتون تھی ان سے بھی پوچھا کہ آپ بھی گواہی دیجیے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں کیوں گواہی دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری گواہی دے، جب یہ پہلی خاتون بھولی ہی نہیں تو میں پھر گواہی کیوں دوں؟ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کی خواتین کو بھی کتنا قرآن کا علم تھا. آج ہماری خواتین کو یہ چیزیں تو معلوم ہی نہیں ہیں، بس ہاں ہائے واویلا مچانا ضروری ہے کہ ہماری گواہی آدھی کیوں، لیکن یہ باریکیاں خود ہمیں نہیں معلوم ہیں خواتین کو، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا. دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی دستاویز لکھنے کے لیے کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض کا معاملہ کر سکتے ہو. تو یہ جائز ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی آپ کی وفات کے وقت کسی یہودی کے پاس کچھ سا جو کے عوض وہ رہن رکھی ہوئی تھی. تو مثال کے طور پر کوئی ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے، لیکن وہ چیز استعمال میں نہیں لائے گا. یعنی مثال کے طور پر آپ نے اپنی بہن کو کوئی قرض دیا اور اس قرض کے بدلے میں آپ نے ان کا ایک پرس رکھ لیا ضمانت کے طور پر. اب آپ کہیں کہ اچھا میں نے ان کو قرض دیا ہے اور انہوں نے مجھے ضمانت کے طور پر پرس اپنا رکھوایا ہے میرے پاس، تو میں یہ پرس کو اب میں کہیں بھی جاؤں گھومنے کے لیے میں پرس استعمال کر سکتی ہوں؟ تو نہیں. اگر آپ نے پرس استعمال کیا تو یہ سود ہو جائے گا. پھر یاد رکھیے، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سورہ بقرہ کی یہ دو آیت جو آخری دو آیت ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفتاً دی گئی تھیں. بہت اسپیشل آیت ہے، اور رات میں سونے سے پہلے جو اسے پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. سورہ آل عمران، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ زہراوین دو چمکنے والی صورتیں پڑھا کرو. یہ دو بادلوں کی صورت میں، یہ پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الف لام ميم. اللہ حی یا قیوم، جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. سورہ آل عمران میں زیادہ تر ہم کو جو تذکرہ ملے گا، اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا تذکرہ ملے گا، اور سورہ بقرہ میں ہم نے زیادہ جو ذکر پڑھا وہ بنی اسرائیل یعنی یہود کا تذکرہ زیادہ ہم نے وہاں پڑھا یا کیا. سورہ آل عمران یہ ایسی صورت ہے جس میں ہم کو دعائیں بہت ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس میں کلیئر کیا گیا ہے کہ وہ کون تھے، اللہ کے بندے تھے، جن کو عیسائیوں نے بعد میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. سبحان اللہ. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. وہی رب ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. یعنی ایک محکمات ہے جو واضح آیت ہے، جس میں احکامات ہے کہ شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یا پھر سود نہ لو، سود کا کاروبار نہ کرو. یہ جو بالکل کھلم کھلا صاف سمجھنے والی آیتیں ہیں، نماز قائم کرو، زکات دو. ایک دوسری قسم کی آیتیں متشابہات، جیسے الف لام میم ہیں، اس کے کیا معنی ہیں ہم نہیں جانتے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، یا پھر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی اس میں باتیں آئی ہیں تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو کسی انسان سے تشبیہ نہیں دے سکتے، لیس کمثلی شیء، اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ لا تضرب اللہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، تو اس کی تحقیق میں نہیں جانا ہے کہ اچھا اللہ کا ہاتھ ہوگا تو کیسا ہوگا، یا نعوذ باللہ یہ ساری جنت ہے یا نہیں ہے، دوزخ ہے یا نہیں ہے، اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، یہ سب متشابہات میں سے، اس پر ایز اٹ از ہم کو ایمان لانا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے اور جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیت الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینہ رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے۔ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے۔ پیچھے سے جو آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دراصل مال کی محبت، بیویوں کی، عورتوں کی، گھوڑے، سونے چاندی کے ڈھیر، ان سب کی محبت انسان کے دل میں بالکل رکھ دی گئی ہے، تو یہ نیچرل ہے۔ لیکن اب جو لوگ اس محبت کو حاوی نہیں ہونے دیں گے، تو پھر ان لوگوں کی خصوصیت کیا بتائی جانی کہ جو ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اننا آمنا، کہ بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، کہ بخش دے ہمارے ذنوبنا گناہوں کو اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں عبادت کرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کی خصوصیات ہوتی ہیں جو دنیا سے کنارہ کش نہیں ہوتے، لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں پوری طرح جگہ نہیں دے دیتے، بلکہ دنیا کی محبت ایسی ان کے ہوتی ہے ان کے اندر کہ جتنی ضرورت ہے اس کی، وہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیتے۔ دنیا کی زینت کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اب کیا ہم دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں گے اور رہبانیت اختیار کر لیں گے، یا پھر پوری طرح دنیا میں مگن ہو جائیں گے؟ کیا ان دونوں سے بیچ کی کوئی راہ ہو سکتی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ راہ ہوگی دونوں کے بیچ کی؟ کوئی بتا سکتا ہے دونوں کے بیچ کی کیا راہ ہو سکتی ہے؟ جی، دونوں کے بیچ میں جو اعتدال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل دنیا کی محبت میں انوالو بھی نہ ہوا جائے، بالکل دنیا ہی کے بندے بن کر نہ رہ جائے، اور نہ ہی بالکل دنیا کو ترک کر دیا جائے, کیونکہ ہمارے پر بہت ہی غلط کانسیپٹ آ گیا کہ بس دنیا سے نفرت کا پھر اظہار کرو, یعنی دنیا کو چھوڑنا ہے تو دنیا سے نفرت کا اظہار. تو ایسے نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں, زندگی گزارنا ہے, دنیا میں جینا ہے, تو آپ کو دنیا میں تو انوالو ہونا پڑے گا, لیکن دنیا کو مقصود نظر نہ بنا لیا جائے, زندگی کا نصب العین دنیا کو نہ بنایا جائے. ہاں, دنیا کو اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنی کی ضرورت ہے. جیسے کہ کشتی پانی پر چلتی ہے تو وہ انسان کے لیے زندگی کا سمجھے ایک طرح سے ذریعہ ہوتی ہے. اگر اسی کشتی کے اندر آپ پانی کو خوب بھر لیں, یعنی سمندر کا پانی آپ کشتی میں بھر لیں, تو کیا وہ کشتی سمندر پر چلے گی کہ کہاں چلی جائے گی؟ وہ کشتی سمندر کے اندر چلی جائے گی نا. تو بس دنیا کا سامان بھی اتنا لیجئے جتنی کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ دنیا کا سامان لیں گے تو وہ کشتی ڈوب جائے گی پھر, سمجھے. تو لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ صبر کریں, سچ بولیں, فرما بردار رہیں, اللہ کی راہ میں انفاق کریں اور رات کی آخری گھڑیوں میں عبادت کریں. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پہ قائم ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی, ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے, اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کرے تو ان سے کہو, میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو, کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے, اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں, ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے, اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں, آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی, اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا, اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. یعنی ان کے خوش فہمیوں نے ان کو ان کے دین سے غفلت میں ڈال رکھا ہے, یا غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے. آج مسلمانوں کو بھی یہی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اپنے دین کے معاملے میں. یعنی زبردستی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اچھا ہمارا بس اس وجہ سے یہ حال ہو جائے گا, یا ہم چھوٹ جائیں گے, یا فلاں وظیفہ کر لو, یا فلاں ایک رات جاگ لو شب برات اور شب معراج, بس سب کچھ سارے خاندان کو جہنم سے آزاد کرا لیں گے. تو ایسے نہیں ہو سکتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو, اے اللہ ملک کے مالک, تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے, بھلائی تیرے اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے, اور دن کو رات میں, سبحان اللہ, جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو, اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. بہت ہی بہترین آیت ہے, اور اس آیت کو انسان سمجھ لے تو بہت سارے جو راز ہے اس پر سے پردہ اٹھ جائے. کہ انسان بعض اوقات پریشان ہوتا رہتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, یا فلاں کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس کو جن حالت سے بھی گزرنا پڑے وہ اس پر صبر کرے, اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو برداشت کرے, اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے. کیونکہ عزت اور ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہے. جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے تو الحمدللہ, کوئی بات نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے تو یہ اور بڑی ذمہ داری ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی مدد کرنے کا ہمارے اندر وہ مدد کرنے کی اہلیت رکھا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن سکتے ہیں اگر مالدار بنایا ہے. اور جو ہم نماز کی بات پڑھتے ہیں نا کہ اللهم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, جس سے اللہ تعالیٰ روک لے سب مل کر بھی اس کو دینا چاہے تو دے نہیں سکتے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو پھر اس پر جلنا کڑھنا کیوں, یا پھر فخر اور غرور کیوں کرنا اس پر؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں, آج آپ کو دیا ہے کل چھینا بھی جا سکتا ہے, کسی اور کو دیا جا سکتا ہے. تو بہرحال صبر اور شکر انسان کی عادت ہونی چاہیے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں, جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ, مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے, اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا, خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے, اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو, پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہیں, اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں, تو رسول کی اتباع اور اطاعت کرنی ہوگی. تو اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت میں دو فائدے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملے گی اور اس کی مغفرت بھی ہمیں ملے گی. اور اگر کوئی اطاعت سے انکار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایسے لوگ کافر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا, تو کافر کہہ دیا گیا وہ لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے رب, میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں, وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا, میری اس پیشکش کو قبول فرما, تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا, مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے, حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا, اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا, اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاتون کی قربانی کا ذکر فرما رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک سارے لوگ قرآن میں تلاوت کرتے رہیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے, یعنی کسی کے نیکی کے قبول کرنے یا قبول ہونے کی آپ دیکھیں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ کسی مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں کرتا. یہاں پر ایک خاتون کا ذکر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا تھا, اور جب لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو اس پر پھر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لڑکی ہو گئی, اب کیا کروں, یعنی میں نے تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا تو وہ نظر کر دوں گی. کیونکہ اس زمانے میں جو مسجدوں میں جو لوگ رہا کرتے تھے یا مسجدوں میں پرورش پاتے جو عالم بنتے تھے وہ مرد ہی ہوتے تھے. تو اب یہ خاتون کہتی ہیں, جبکہ ان کے شوہر بھی نہیں تھے تب بھی انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی نظر کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی وہ خلوص نیت سے انہوں نے اللہ کی نظر کیا ہوگا اپنے بچے کو, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت بہتر طریقے سے لیا, ہم نے اس کی جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر مانی تھی اللہ کے لیے, اس نظر کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا, وہ بچی پیدا ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس مریم علیہ السلام کو بہت بہترین طریقے سے ان کی پرورش کروائی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کر لیا, اور ان کا نام مریم رکھا گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے پیدا ہوتے وقت ان کی والدہ نے دعا کی تھی، کیونکہ یہ ان کی پہلی دعا تھی نا کہ اے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے شیطان سے اس کو محفوظ رکھ، یعنی میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ واحد مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جو پیدا ہوتے وقت جیسے بچہ روتا ہے تو شیطان اپنی چونچ یا کچھ اس طرح سے مارتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، لیکن ان لوگوں نے رویا نہیں تھا۔ تو یہ ہم کب اس طرح سے دعا کرتے ہیں؟ آج ہماری یہاں کی جو مسلمان خواتین ہیں، پریگنینسی ہمارے یہاں پر ایک بیماری بنا دی گئی ہے، اور پریگنینسی میں بس یہ کہا جاتا ہے کہ صرف سوائے آرام کے اور کچھ نہ کیا جائے، جبکہ پریگنینسی میں جتنے آپ نیک کام کر سکتے ہیں اتنا اس بچے پر اچھا اثر ہوگا، کیونکہ بچہ ہر چیز ابزارب کر رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، اس کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے باہر، کیونکہ اس کی سننے کی صلاحیت بھی اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پہلے کی جو مائیں ہوا کرتی تھیں اپنے بچوں کو جب دودھ بھی پلاتی تھیں تو وہ باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھیں تاکہ بچے کی طبیعت پر اچھے اثرات پڑے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے بڑے بڑے اسلاف ہمارے یہاں گزرے ہیں، کیسے کیسے نیک عالم دین پیدا ہوئے ہیں، آج ویسے بچے ویسے عالم پیدا نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی نظر کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ فلاں اولاد تیرے لیے مخصوص ہے، ہم اس کو صرف خالص تیرے دین کے لیے تیرے کام کے لیے مخصوص کر دیں گے۔ یا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کہا ہو کہ جو ہماری سب سے اچھی بہترین ذہین اولاد ہے وہ دین کے کام کرنے والی بنے، اللہ کے لیے اس کو مخصوص کر دے۔ ہمارے اوپر کانسیپٹ کیا پیدا کر دیا گیا کہ جو بچہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے، جو گھر میں سب سے شرارتی ہے، جو گھر میں سب سے نالائق ہے، کہتے ہیں چلو اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ تو کیوں ہم نے، ہمارا یہ کانسیپٹ کس طرح سے بدل گیا؟ وہ خاتون نے کتنی خالص قربانی دی تھی، ان کے اندر کتنا خلوص ہوگا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا۔ تو دو خواتین کا ذکر آ رہا ہے، مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کا، اور یہ آل عمران میں سے تھی، اور یہ جو آل عمران تھے یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں، تو اس سے پھر معلوم ہوا کہ یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ زکریہ علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا۔ زکریہ علیہ السلام نے جب ان کے پاس پھل دیکھے یا رزق دیکھا تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انہوں نے پکارا اور دعا کی کہ رب پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جو رزق ان کے پاس آتا تھا، کیونکہ بے موسم کے پھل بھی اس میں ہوتے تھے، اور زکریہ علیہ السلام چونکہ ان کے سرپرست تھے تو ان کو معلوم تھا کہ کسی نے پہنچایا تو نہیں، تو یہ پھل کہاں سے آئے۔ آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کا یقین کس حد تک کہ یہ اللہ کے پاس سے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر احساس ہوا کہ جب بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ اس طرح سے مریم علیہ السلام کو پہنچا سکتا ہے یا دے سکتا ہے، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہ ہو سکتی؟ یہ نیک اولاد کو دیکھ کر، اچھی نیک بچی کو دیکھ کر ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ مجھے بھی کوئی نیک اولاد ہو، کیونکہ ان کو اولاد نہیں تھی۔ جب انہوں نے دعا کی تو آپ دیکھیں کتنی پرخلوص وہ دعا تھی کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر انسان کو پکارنا ہے تو وہ کس کو پکارے؟ دعا مانگنا ہے تو کس سے دعا کرے؟ اولاد اگر مانگنا ہے تو کس سے اولاد مانگے؟ کسی قبر پرستوں کے پاس جا کر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ تو دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان اسی کے آگے جھکے اور اسی سے دعا مانگے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، ورنہ تم اس وقت حاضر اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، وہ معجزات کسی اندھے کو بینا کر دینا، کوڑھی کو شفا یعنی اس کے مرض کو ٹھیک کر دینا، پرندوں کو بنانا مٹی سے اور پھر اس میں روح پھونکنا جس کی وجہ سے وہ اڑنے لگتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بات کی تھی، گہوارے میں، پنگھوڑے میں، یہ سارے معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بھی ایسے معجزات نہیں دیے گئے۔ ان کی پیدائش بھی بالکل معجزاتی طریقے سے تھی، اور ان کا اوپر اٹھایا جانا بھی بالکل معجزاتی طریقہ ہے، یعنی ایک اللہ کی طریقہ ہے کہ جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل سب سے ڈفرینٹ، بغیر کسی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کلمہ کن کے ذریعے وہ پیدا ہوئے، پھر اوپر آسمانوں پر اٹھائے گئے، ان کی وفات بھی نہیں ہوئی، دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کئی معجزات دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک معجزہ دیا گیا تھا، ایسا معجزہ جس کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکا، اور وہ ہے قرآن۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی اللہ کے آگے سر جھکانے والے، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا، اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے، انصار تھے دراصل، جن کو حواری کہا جاتا ہے، اور وہی نام ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کی مدد کرنے والے انصار کا رکھا گیا، جو مدینہ کے لوگ تھے۔ تو انصار کا مطلب ہوتا ہے کہ مددگار، لیکن خاص طور سے انصار اسلامی ٹرم میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو خاص طور سے اللہ کے راستے میں مدد کرنے والے لوگ ہوں۔ کچھ روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی چند لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، کچھ روایت سے تو 12 ہی کا پتہ چلتا ہے، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بہت مدد کی، بعد میں ان کی کوششوں سے اسلام پھیلتا چلا گیا، اور اتنا پھیلا کہ اس وقت کے ایک بادشاہ نے اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے اس کی پوری رعایا بھی مسلمان ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یعنی یہود پر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا۔ پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کی مائیت سے اور ان کے ماحول سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی بلا لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دراصل آیت مباہلہ کہلاتی ہے، آیت نمبر 61۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں کھڑے رہ کر بد دعا کرنا۔ یہ عیسائیوں کو دعوت دی گئی تھی جب وفد نجران وہاں پر آیا تھا اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ آؤ ہم بھی دعا کرتے ہیں اور تم بھی دعا کرو، اور آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے خاندان والوں کو، یعنی علی رضی اللہ عنہ، ان کو بلا لیا تھا۔ لیکن عیسائیوں نے پھر انکار کر دیا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ دعا پھر، یعنی ہم، ان کی بد دعا ہمارے اوپر لگ جائے گی۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ کہو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون۔ کہو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائیں۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کچھ تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسے کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچر اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر کا رویہ اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے اس بات توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔